الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. یہ ایک اٹل اور ایسی حقیقت ہے جسے کوئی دنیا کے اندر کسی بھی دین کا پیروکار ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جھٹلا نہیں سکتا، تکذیب نہیں کر سکتا، کہ وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہو کر جب آیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہو، دنیا کے اندر آپ کو کئی قسم کے لوگ ملیں گے اور ان کے درمیان ہر قسم کے مسئلے پر اختلاف بھی ملے گا. اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین کا وجود مزید دلائل کا محتاج نہیں ہے. اگر صرف انسان اپنے اس وجود پر ہی غور کرے تو آفاقی اور زمینی مزید دلائل پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین ہے. لیکن بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ اس کائنات میں اور اس دنیا میں آپ کو ایسے بد نصیب بھی ملیں گے جو اللہ رب العالمین کے وجود کے ہی منکر ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ذات کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. کائنات، یہ دنیا، یہ انسان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت زندگی ان لوگوں کے ہاں بس ایک ایسی ہی حقیقت ہے بغیر کسی محقق کے، بغیر کسی صانع کے، بغیر کسی رب کے، بغیر کسی مالک کے. آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول اور نبی مبعوث کیے انہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن دنیا کے اندر اکثریت ان پیغمبروں کی منکر ہے، ان رسولوں کی رسالت و نبوت کا انکار کرنے والی ہے. جس کے نبی ہونے، رسول ہونے پر نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی موجود تھے، لیکن منکرین موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں. مذہب اور دین کو اختیار کیا، مسلمان بن گئے، اللہ کو مان لیا، رسول پہ ایمان لے آئے، آگے ایمان لانے کے بعد کئی ایک حقائق کا انکار کرنے والے موجود ہیں. سر سید احمد خان بڑا ہمارے ہاں مفکر بنا ہوا ہے, لیکن کئی ایک معجزات کا یہ منکر شخص ہے. کئی ایک بڑے بڑے اسلامی مفکر آپ کو اس میدان میں ننگے نظر آئیں گے, جنہوں نے کئی ایک اٹل حقیقتوں کا انکار کیا ہے. اور مرنے کے بعد قبر کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آخرت میں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کچھ کافر اور مشرق انہوں نے سرے سے اس مرنے کے بعد زندگی کا ہی انکار کر دیا, اور کئی ایک اسلام کو قبول کرنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد عذاب قبر اور ثواب قبر کے منکر بن بیٹھے. کئی عقیدہ توحید کے اندر آپ کے ساتھ اختلاف کرنے والے موجود ہیں, تو کہیں رسالت و نبوت کی حیثیت اور مقام و مرتبے میں آپ کے ساتھ لڑنے والے موجود ہیں. یہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ اس کے باوجود کہ دلائل کی دنیا میں وہ حقیقت ایسی حقیقت ہے جس کی تکذیب, جس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں اور انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. اگر نہیں ہے کسی چیز میں اختلاف, اگر نہیں ہے کوئی کسی حقیقت کو جھٹلانے والا, تو وہ ایک ہی حقیقت ہے, اور وہ ہے موت کی حقیقت. آدم علیہ السلام والسلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, دنیا کے اندر بھیجا, رخصت ہو گئے. شیف علیہ السلام والسلام آئے, دنیا سے تشریف لے گئے. نوح علیہ السلام والسلام آئے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. 950 سال اپنی قوم میں رہے, لیکن ہمیشگی کے لیے, دوام کے لیے نہیں آئے, وہ بھی رخصت ہوئے. ایمان لانے والے چند افراد وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, اور کافر بے ایمان تکلیفیں اور اذیتیں دینے والے بھی دنیا سے اللہ رب العالمین کے عذاب کی گرفت میں آنے کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے. یہاں تو خلیل اللہ جیسا ابراہیم, وہ بھی دنیا میں آتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں, تو اسماعیل و اسحاق جیسی نیک اولاد بھی دنیا کے اندر تشریف لا کے دنیا سے رخصت ہو رہی ہے, اور آزر جیسا نافرمان اور سرکش باپ بھی دنیا میں تشریف لاتا ہے اور رخصت ہو رہا ہے. کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے مختلف پیرائے میں دنیا کی اس زندگی کی حقیقت کو واضح کیا ہے. سورہ کہف کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, کیا فرمایا, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. دنیا کی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, آپ بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے. بارش اللہ رب العالمین آسمانوں سے برساتے ہیں, دنیا کی زندگی کی مثال آسمانوں سے برسنے والی بارش کی مثل ہے. فاختلط بہ نبات الارض, بارش برستی ہے, زمین کھلتی ہے, لیکن کھلنے کے بعد فاصبح ہشیما تذروح الریاح, چورا بن کے ہواؤں کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو کے وہ اڑ جاتے ہیں, ذرات بن کے. یہ زندگی ہے. فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. ایسا ریزا ریزا کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ رب العالمین عذاب بھیج کر، یا جس طرح اللہ رب العالمین کی سنت اور عادت مبارک ہے کہ الم تغن بالامس، گویا کہ یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. اگر کوئی اس دنیا کے فریب میں آ کر اسے دوام والی زندگی سمجھتا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، اس کی کم عقلی ہے. جب یہ حقیقت ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، تو پھر اگر ہم اس فرصت سے فائدہ نہ اٹھائیں یہ ہماری بدنصیبی ہوگی، ہماری بدبختی ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذا بمن کی بیا، مجھے دونوں کندھوں سے پکڑا، اپنے دونوں ہاتھ مبارک میرے دونوں کندھوں پر رکھ کر مجھے پکڑا. کیا کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. عمر کے بیٹے عبداللہ، دنیا میں ایسی زندگی گزار جیسے تو ایک پردیسی ہے یا مسافر ہے. کیا ہماری زندگیاں بھی ایک پردیسی والی زندگی گزارنا ہے؟ اور جس طرح مسافر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، رستے میں سفر کے دوران صرف ضرورت کے لیے کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، کسی جگہ کھانے کے لیے بیٹھ جائے، باقی مقصود مطلوب اس کی وہ منزل ہوتی ہے جہاں اس نے سفر کر کے جانا ہوتا ہے. کیا ہم اپنی یہ زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی پردیسی سمجھ رہے ہیں، اجنبی سمجھ رہے ہیں، یا کہ ہم نے اپنی زندگی کا سارا متاع ہی دنیا سمجھ کے زندگی کے آسائش اور آرام کے لیے بندوبست کر. فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، او جب شام کر لو، شام تک تم زندہ رہو، فلا تنتظر الصباح، پھر صبح کا انتظار نہیں کرنا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا اور فلاں فلاں کام کروں گا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح تک زندہ رہو تو پھر شام کا انتظار نہیں کرنا کہ شام میں زندہ رہوں گا تو فلاں کام کر لوں گا. لیکن ہماری زندگیاں تو یک سر ان تعلیمات اور رہنمائیوں کے خلاف ہے. ہم نے آج سے 50 اور 60 اور 100 سال کے لیے جو ہے وہ پروگرام بنائے ہوتے ہیں. اعمال و خواہشات وہ ہمارے اتنے لمبے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے, ایک لکیر کھینچ کر اس کے آگے تک. کیا مقصد ہے؟ یہ جو لکیر ہے یہ موت ہے, یہ اس کی دنیا کی زندگی ختم ہونے کی علامت ہے, لیکن اعمال و خواہشات اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے تکلیفیں ہوتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اور پھر وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب دنیا سے یہ رخصت ہو جاتا ہے, لیکن خواہشیں ابھی ختم نہیں ہوتی, جذبات ابھی ٹھنڈے نہیں پڑتے, دنیا کی ہرس اور لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم تندرست ہو, صحت والی تمہاری زندگی ہو, تو اس صحت والی زندگی میں اپنی بیماری کے لیے بندوبست کر لینا, اور اپنی اس زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لینا. تو دنیا کی زندگی یہ فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ یا غالباً کوئی اور صحابی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہ زندگی یقینی زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے, یہ دنیا کی کون سی زندگی؟ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب الا لهو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل ہے, تماشا ہے, جو حقیقی زندگی ہے فرمایا وہ آخرت کی زندگی ہے, آخرت کے گھر میں یہ زندگی ملے گی. لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے فرمایا لو تعلمون ما اعلم, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں. کیا ہے دنیا؟ اور یہ بات بیان کرنی تھی. صحابی فرماتا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چادروں کے اندر کپڑوں کے اندر اپنے چہروں کو ڈانپ لیا, ولہم حنین, اور ان کی اس طرح چیخیں نکل رہی تھیں جس طرح بچے رویا کرتے. انہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو جان لیا تھا, سمجھ لیا تھا, یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے حکمران بھی بنے. انہوں نے دنیا پہ سلطنت اپنی قائم کی, اسلامی حکومت کو قائم کیا, اور کافروں اور بےمانوں کو دکھا دیا مثال دے کر کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے, خوف رکھنے والے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور کامران ہوتے ہیں, اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قرآن مجید کے قاری ہیں, بہت بڑے ماہر ہیں, قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے. ہمیں تو قرآن مجید سے کوئی ذوق ہی نہیں ہے, کوئی شوق ہی نہیں ہے نا. پہلے جمعے بھی میں نے کہا تھا ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان کے 4-5 دن ہماری مسجدوں کے اندر رونق ہوگی, عام نمازوں میں بھی اور رات کی نماز تراویح کے اندر بھی, لیکن بعد میں آپ دیکھیں جو حشر ہم نے ان عبادتوں کا اور مسجدوں کا کیا ہے اس کا نظارہ ہم کر رہے ہیں. ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذوق اور شوق کو دیکھیں,
کہ آگے ہوتے ہیں تہائی رات تک تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کم تعداد میں پیچھے ہیں، صبح تذکرے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قرآن سنایا ہے، اگلی رات آدھی رات تک قرآن سناتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ملتی، تیسری رات مزید تذکرے ہوتے ہیں اور مسجد میں قدم رکھنے کے لیے، باہر صحن میں قدم رکھنے کے لیے تیسری رات جگہ نہیں ملتی، اور ہماری حالت وہ یہ ہوتی ہے کہ دو چار راتیں یا دن جو ہے وہ مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن شیطان اور ابلیس وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس کی محبت، اس کی دوستی وہ ہمارے بدنوں کے اوپر اور جسموں کے اوپر بھی ہے اور ہمارے دلوں کے اوپر بھی وہ قائم ہے، پھر وہ رونقیں جو ہیں مسجد کی پھر ختم ہو جاتی ہیں، ہیں ہم اہل سنت، ہیں ہم اہل حدیث، ہیں ہم اسلام والے اور ایمان والے، لیکن قرآن سے ہمارے شوق اور ذوق کا یہ عالم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول، وہ نبی جس پہ قرآن نازل ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، مجھے کہنے لگے ابن مسعود مجھے ذرا قرآن سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صحابی سے کہیں مجھے قرآن سناؤ، قرآن سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہو کے، پیغمبر اور رسول ہو کے، صحابی رسول اپنے ساتھی سے مطالبہ کر رہے ہیں قرآن سناؤ ذرا، کہنے لگے اقرؤ علیک، میں آپ پہ قرآن پڑھوں، وعلیک انزل، قرآن تو آپ پہ ہی نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قرآن کو اپنے غیر سے سنوں، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے قرآن سنایا، سورہ نساء، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، آج سدیس اور شریم پڑے تو ذوق رکھنے والے، شوق رکھنے والے وہ جھوم جاتے ہیں قرآن سن کر، اور جہاں ابن مسعود تلاوت کرے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا، جو قرآن کی حقیقت سے بھی باخبر ہیں، دنیا کی اس حقیقت سے بھی باخبر ہیں، فرماتے ہیں ابن مسعود، جب میں پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، آپ نے فرمایا حسبک الان یا ابن مسعود، ابن مسعود بس اتنا ہی کافی ہے، فرماتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فإذا عیناہ تذرفان، آپ کے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن کو، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اس دن کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا لوگوں کا، جب ہم ہر امت اور گروہ سے ایک گواہ لائیں گے انہی کے خلاف، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان سب پہ اے رسول ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، اس قیامت کے دن کے لیے کیا دیا ہے، اس کو کیا سمجھا ہے، اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یا کہ وہ آخرت والی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہو، یہ ہے دنیا کی حقیقت، کہ یہاں اللہ رب العالمین کا وہ پیارا پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کی فکر کر کے، موت کو یاد کر کے روئیں، آنسو بہائیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم دن رات یہ باتیں سنیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، سن سن کے ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، فرمایا او اشد، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہم بن گئے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل نرم پڑ جائیں اللہ رب العالمین کا ذکر سن کے، وہ قرآن مجید سن کے تمہارے دل نرم ہونے کو تیار نہیں ہے، کب وہ وقت آئے گا، کون سی وہ گھڑی ہوگی، کون سی کہ تمہارے دلوں پہ جو ہے اللہ رب العالمین کا یہ قرآن، اللہ رب العالمین کا یہ ذکر، وہ اثر کر جائے اور دنیا کی حقیقت تمہیں سمجھ آ جائے اور موت کو یاد کرنے کی تمہیں فرصت مل جائے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس فانی زندگی میں کچھ کرنے کے تم اہل ہو. فرمایا اکثرو ذکر ہاضم اللذات، اور لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت وہ چیز ہے کہ دنیا کی یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ رونقیں یہ ختم ہو جائیں گی. تو دنیا کی زندگی یہ فانی زندگی ہے، فنا ہونے والی یہ دنیا ہے، ختم ہونے والی یہ دنیا ہے. اس حقیقت کو اگر ہم لوگ سمجھ گئے تو پھر آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر یہ حقیقت ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہی تو پھر دنیا تو ہے ہی ہماری ذلت و خاری والی. کافر اور مشرکوں نے وہ ظلم ہم پہ ڈانے شروع کر دیے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، تو آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے پھر کیا بنے گا. قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان لفظوں کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی چیخو پکار کے قابل نہیں ہے ما فوق الاسباب، کوئی عزتیں عطا کرنے والا، کوئی ذلیل کرنے والا. اللہ پکڑنا چاہے کوئی چڑانے والا نہیں، اللہ رب العالمین چڑانا چاہے کوئی پکڑنے والا نہیں. لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے چہرہ اور ذات. لہ الحکم و الیہ ترجعون، اللہ رب العالمین کے لیے حکم ہے، فیصلے ہیں، اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے. فرمایا کل من علیہا فان، روئے زمین پر جو بھی ہے وہ فان، فنا ہونے والی چیز ہے، وہ ختم ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا جلال و اکرام والا چہرہ اور ذات ہی جو ہے وہ باقی رہنے والی. پھر کافر اور مشرکوں نے باتیں بنائی، کہنے لگے اس پیغمبر نے بڑا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، ہر بات میں ہماری مخالفت، ہر بات میں ہماری مخالفت، نہ ہمارے عقیدے درست ہیں نہ ہمارے اعمال درست ہیں، بس ایک یہی آ گیا ہے، اس کا عقیدہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہے اور اس کے عمل بھی جو ہیں وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، ہم تو سارے ہی گمراہ ہیں. لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، سارے مرتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا، 50-60 سال 70 سال زندگی ہوگی، رخصت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت کریمہ نازل کی، فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، کوئی دوام کے لیے نہیں آیا اس دنیا کے اندر، کوئی ہمیشگی کے لیے نہیں آیا. تو اگر یہ لوگ خوشی منائیں گے اس وجہ سے کہ آپ فوت ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، افئن مت، اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، ان سے ذرا پوچھیں کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تم نے نہیں مرنا، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرے ساتھ، میرے بعد، مجھ سے پہلے تم نے بھی تو چلے جانا ہے، تم نے بھی تو مر جانا ہے. فرمایا انک میت و انہم میتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مرنے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، اور یہ ساری دنیا بھی مرنے والی ہے، دنیا سے رخصت ہونے والی ہے. خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فوت ہو گئے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی، اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اسلام کی دعوت قیامت تک باقی رہے گی. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جام ہر ایک نے نوش کرنا ہے، کوئی اس کے نوش کیے بغیر دنیا میں رہ نہیں سکتا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری عمر کے آخری بیٹے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، 8 ہجری میں پیدا ہوئے، ماریا قبطیہ لونڈی سے پیدا ہوئے، اور 8 ہجری میں، تو آپ کب فوت ہوئے؟ 11 ہجری میں، ربیع الاول میں، کوئی 2 سال پہلے. اس کا مطلب ہے کہ 61 سال کی عمر میں آپ کو اللہ بیٹے کی نعمت کو عطا فرمائے، خوشی کا کوئی عالم ہوگا کہ نہیں؟ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور خاص کر اس صورت میں جب آپ کا 60 سال تک کوئی بچہ ہی نہ ہو، لڑکا ہی نہ ہو، تو پھر تو خوشی کی انتہا اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. ایسی عمر میں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور ابھی بچپنا ہے، اور عالم نزا کا وقت شروع ہوا، فوتگی کے قریب ہوئے، بلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر کسی نے رہنا ہوتا دنیا کے اندر تو ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ چاہتے کہ وہ اس عمر میں فوت ہو جائے، یا کم از کم آپ کی زندگی میں جو ہے وہ فوت ہو جائیں. گود میں لیا، آنسو جاری ہیں، اور سانسیں جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر شروع ہو گئی ہیں. رخصتی کا وقت ہے، رخصت ہوئے، فوت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا لفظ ہیں؟ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم بیٹے تیری جدائی میں آج ہم سب غمگین ہیں، اکیلا میں ہی نہیں، سب گھر والے، سب میرے یہ ساتھی بھی غمگین ہیں. لیکن اللہ تو نے عطا کیا تھا، تو نے لے لیا ہے، ہماری زبانوں پہ آج وہی جاری ہوگا جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارا رب خوش ہو. کل نفس ذائقۃ الموت. اور اگر کسی نے ہمیشگی کے لیے اس دنیا کے اندر آنا ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو ساری دنیا رخصت ہو جاتی، کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رخصت ہوتے. اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 سال گزارے ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ یوسف کا حسن بڑا مشہور ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی حسین و جمیل تھے، اور اخرج جب کہا عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں سے کہ یوسف ان عورتوں کو اپنی صورت ذرا دکھاؤ، یہ مجھے ملامت کرتی ہیں، میں دل ہار بیٹھی ہوں تجھے دیکھ کر، اخرج تو ذرا نکل کے ان کو اپنی صورت بتلا دے. فلما رأینہ اکبرنا وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، تو جنہوں نے دیکھ کر کہا یہ بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ صفت بندہ ہے، اتنے خوبصورت، اور جن کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو چوریوں کے ساتھ کاٹ دیا. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یوسف کی خوبصورتی اور ان کا جمال اور ان کا حسن اس قدر کہ مصر کی خوبصورت سے خوبصورت عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن اگر وہ آپ کو دیکھتی تو انگلیوں کو نہ کاٹتی، وہ تو اپنے جگروں کو کاٹ دیتی، اور کاٹا جگروں کو، صحابہ کرام نے کاٹا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شہید کروایا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس قدر حسین ہے اور اس قدر حسین ہے کہ صحابی فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور رستوں میں آپ چلے جائیں، پیچھے سے کوئی اس رستے اور اس گلی میں نکلے کوئی تو رستہ معطر ہوتا ہے، خوشبو سے معطر، مہک اٹھتی ہے اس گلی سے اس رستے سے، اور فوراً آدمی پہچان لیتا ہے یہاں سے ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر. اور جس کے پسینے کو صحابہ خوشبو کے طور پر بوتلوں میں بند کر کے استعمال کریں، اس کی خوبصورتی کا کوئی عالم ہوگا کہ نہیں؟ اس کے جمال کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہ ابو ہریرہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جب میں دیکھوں تو ایسے لگتا ہے جیسے سورج اتر کے آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے، ایسی چمک ہے، ایسی روشنی ہے آپ کے چہرہ میں. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ میں نے کسی ریشم کو، کسی دیباج کو، کسی کپڑے کو ہاتھ میں نہیں لیا جس کی نرمی اور جس کی ملائمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی نرمی سے زیادہ. جس کی چہرے کے بارے میں صحابی کہیں کہ چاند سے تشبیہ دیں تو چاند کے اندر کچھ داغ دبے نظر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں وہ داغ دبے بھی نہیں. لیکن اس قدر حسین و جمیل شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے. 29 سفر ذوالحجہ کے بعد سفر کا مہینہ ہوتا ہے اور 29واں دن ہے سفر کا، بقیع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ کر آ رہے ہیں، سر مبارک میں درد شدت اختیار کر گیا، پٹیاں باندھ لیں اور حرارت اس قدر ہے کہ پٹی سے بھی صحابہ کو نظر آ رہا ہے کہ بخار کی شدت انتہا میں ہے، اس قدر بخار ہو گیا. 13 یا 14 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیماری کے دن کاٹے. آخری ہفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ محترمہ کے گھر باری ہوتی، ہوش میں تھوڑے سے آتے تو یہی کہتے کہ میں کس کے گھر میں ہوں، اگلی زوجہ کے گھر میں اگلے دن ہوتے پھر پوچھتے کہ میں کس کے گھر میں ہوں. زوجات ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم سمجھ گئی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، ہم نے رضامندی کے ساتھ اپنی باریاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھی. تو عائشہ کے دشمنوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ساری ازواج اپنی باریوں کی قربانی دیں اور تم اسی زوجہ محترمہ کے بارے میں بکواس کرو. وہ زوجہ محترمہ جس کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہی نہیں اٹھا، اس کے گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو دفن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں منتقل کر دیا گیا. 5 دن پہلے وفات سے بدھ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کنوؤں کا پانی 7 مشکیزوں کے اندر ڈالو اور مجھے غسل دو، میں اپنے جسم کی حرارت کو کم کرنا چاہتا ہوں. آپ کو 7 مشکیزوں سے غسل دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی، چل کر آئے مسجد نبوی میں. وصیتیں کی صحابہ کرام کو، اور بہت بڑی جو وصیت کی اور بدعا کی ان بیمانوں کے بارے میں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہودیوں پہ، ان نصرانیوں پہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا کے ان کی عبادت شروع کی. وعد و نصیحت کی، منبر پر بیٹھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر بیٹھے، صحابہ کرام سے کہنے لگے مجھ سے کسی نے قصاص لینا ہے تو لے سکتا ہے، ہے کوئی ہم میں اتنی جرت؟ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کریں، بدلے کے لیے پیش کریں. اگر کسی مغرب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں خود پڑھائیں، مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا یہ سورہ مبارکہ جو ہے آپ نے تلاوت کی، ہم تو قل یا ایھا الکافرون پڑھیں تو شور مچ جاتا ہے جی لمبی نمازیں شروع ہو گئی ہیں، آپ نے بیماری کی اس حالت میں والمرسلات سورت پڑھی ہے. یا مرسلات جو ہے وہ ذرا تلاوت کر کے پڑھو، پتہ چل جائے کہ 15 منٹ سے کم میں نماز ہوتی ہے، ہم نے 4-4 منٹ کی نمازیں بنا رکھی ہیں. آپ بیماری کی حالت میں والمرسلات کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، شدت بخار اس قدر بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے فرمایا کہ ٹب کے اندر پانی رکھو میرے لیے، میں غسل کرنا چاہتا ہوں، کچھ تخفیف ہو جائے، میں مسجد میں جا کر لوگوں کو کچھ وصیتیں کروں، کچھ نصیحتیں کروں. ابھی آپ کو غسل دیا گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. کچھ دیر بعد جب ہوش آیا آپ نے کہا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا گیا نہیں، آپ کے منتظر ہیں. آپ نے کہا مجھے ذرا غسل دو تاکہ بدن کے اندر تخفیف ہو جائے، میں مسجد جا کر نماز بھی پڑھاؤں اور ان کو جو ہے وہ وصیتیں نصیحتیں کروں. آپ کو دوبارہ غسل دیا گیا، بے ہوشی اور غشی طاری ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو کہا نماز صحابہ کرام پڑھ چکے ہیں. تیسری مرتبہ بھی یہی کیا، اب جب سکت نہ رہی، طاقت نے جواب دے دیا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر نے عشاء کی نماز سے لے کر سوموار والے دن فجر کی نماز 17 نمازیں آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں صحابہ کرام کو پڑھائی. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے. ہفتے والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نصیحتیں کی. اتوار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام تھے سب آزاد کر دیے، جتنا گھر میں مال و متاع تھا صدقہ کر کے وہ اللہ رب العالمین کے رستے میں خرچ کر دیا. سوموار والے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مصلے پر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانے نماز میں حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے اندر کوئی تخفیف ہو گئی ہے، آپ آنا چاہتے ہیں. ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہے، آپ نے اشارہ کیا نماز پڑھاتے جاؤ. صحابہ کرام فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ ہم اتنے خوش ہو گئے کہ نماز کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ فتنے میں پڑ جائیں اور نماز توڑ کر آپ کے گھر میں تشریف لے جائیں آپ کو دیکھنے کے لیے. تبسم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جمع غفیر کو دیکھ کر مسجد نبوی کے اندر، اور پھر ظہر کی نماز کا وقت آپ کے جسم اطہر اور بدن اطہر پر نہ آیا. چاشت کا وقت ہوا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کان میں اس کے کچھ کہا رونے لگی، پھر دوسرے کان میں کچھ کہا ہنسنے لگی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے بعد میں فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے کان میں ابا جان نے کیا کہا تھا، کہنے لگی کہ پہلے میرے کان میں کہہ دیا اس بیماری میں میں رخصت ہو جاؤں گا، میں رونے لگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تم ہوگی. میں ہنسنے لگی، میں خوش ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیتیں کی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے. اس حال میں نماز کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں جب رخصتی کا وقت ہونے والا ہے. آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں تو ہماری حالت مختلف ہو جاتی ہے، لیکن رمضان گزر جائے تو ہماری حالتیں وہی کی وہی ہو جاتی ہیں جو آج سے 5-6 مہینے 8 مہینے پہلے کی حالت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماتی ہیں میں نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں خیبر میں جو میں نے کھانا کھایا تھا اس کے احساس کو اور اس کی شدت کو اپنے بدن کے اندر محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ زہر کی اس اثر کی وجہ سے میری رگے جان جو ہے وہ کٹی جا رہی ہے، اب میں بچنے والا نہیں، اب میں رخصت ہونے والا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بہت ساری نعمتیں ہمارے خاندان والوں پہ اللہ رب العالمین کی ہوئی، تو 3 نعمتیں ایسے موقع پر بھی مجھے اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی. باریہ کسی اور کی نہ تھی، میری باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور میرے گھر میں فوت ہوئے اور پھر میرے سینے کے ساتھ لگ کے آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اور چوتھی جو بات تھی کہ میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا، آخر میں اکٹھا کر دیا کہ میرے بھائی آئے، ہاتھ میں مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے اشاروں سے ایسے محسوس ہوا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی، مسواک ذرا سخت تھی، میں نے کہا کہ نرم کر کے دوں، آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں، میں نے منہ کے اندر دانتوں کے ساتھ اس مسواک کو خوب چبا چبا کے اتنا نرم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری وقت میں بھی وہ مسواک اس شدت کے ساتھ کی کہ دانت مبارک جو ہے وہ خوب صاف ہو گئے. اب جو ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کو یا انگلی مبارک کو جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، تیسری مرتبہ کہہ کر ہاتھ مبارک نیچے ہوئے اور روح پرواز کر گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی وفات بے انس فرمائیں کہ جب آپ تشریف لائے تو وہ دن ہمارے لیے روشن ہی روشن تھی، لیکن جب آپ وفات ہوئے تو مدینہ میں روشنی کے ہوتے ہوئے، دوپہر کا وقت ہوتے ہوئے، ہم سب صحابہ کرام کی آنکھوں میں تاریکی چھا گئی. اور وہ رسول اور وہ پیغمبر کہ جس کی پیاری بیٹی فاطمہ کہے یا ابتا اجاب رب دعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الى جبریل ننعا. ابا جان آپ نے تو رب کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، چلے گئے ہیں آپ تو ابا جان وہ ہیں کہ جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، ابا جان جبریل آئے تو ہم انہیں آپ کی موت کی خبر دیں گے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آپ بیماری میں ہیں تو فاطمہ نے کہا وا کر بابا، ابا جان کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف مجھ پہ نہیں آئے گی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، کل نفس ذائقت الموت کا مزہ آپ نے بھی چکھا، تو پھر ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس موت کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور پھر اسی دنیا کی زندگی کو اس انداز سے ہم گزارنے لگے کہ نہ ہمیں رسول یاد ہے، نہ ہمیں اللہ یاد ہے، نہ ہمیں آخرت یاد ہے، نہ ہمیں قبر یاد ہے، نہ ہمیں حشر یاد ہے، نہ ہمیں عذاب قبر سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہمیں عذاب حشر سے کوئی واسطہ، نہ ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، یہ ایک اعلان ہے کہ جس طرح پیچھے بھی آپ جو ہیں ہر رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ خوب تعاون کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مدارس، یہ مساجد جو ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے چلتے ہیں اور ایمان والوں اور مسلمانوں کے تعاون سے جو ہے یہ چلتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی شیخ صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کم از کم 1,00,000 روپے جو ہے وہ مسجد اور مدرسے کی ضرورت ہے، تو اگلے جمعے یہ تعاون جو ہے آپ سے وصول کیا جائے گا، اس لیے آپ تیار ہو کے جو ہیں اگلے جمعے میں تشریف لائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے اموال اور اولاد اور جانوں میں برکت عطا فرمائے. یہ دوسرا اعلان ہے، وہاں لگا بھی ہے کہ یہاں اتوار والے دن 16 نومبر کو خواتین کے لیے درس قرآن کا ایک پروگرام جو ہے اصلاحی پروگرام وہ رکھا گیا ہے، جس میں جامعہ علوم اثریہ جہلم کی پرنسپل صاحبہ نعیم صاحبہ جو ہے وہ خطاب فرمائیں گی. تو ساری خواتین سے التماس ہے کہ وہ اتوار والے دن 16 نومبر کو 10 بجے سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائیں, اس لیے کہ 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک جو ہے یہ پروگرام ہوگا, جس میں جامعہ علوم اثریہ جہلم للبنات کی پرنسپل نعیم صاحبہ جو ہے وہ خطاب فرمائیں گی. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں, اللہ رب العالمین سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائیں. کچھ سوالات بھی ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان کا جواب جو ہے اس سے معذرت ہے. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو نماز کے بعد وہ فردن آ کر جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم بمعافاتك معافاة كاملة عاجلة لا تغادر مرضا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه هو الغفور الرحيم.